وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے 8ویں ہجری میں وقوع پذیر ہونے والے کچھ حالات اور واقعات. اور اس نشست میں ہم بیان کریں گے غزوہ حنین کو انتہائی اختصار کے ساتھ, اور پھر ہم توجہ دلاتے چلیں کہ بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو ان لیکچرز میں نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو ان لیکچرز کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے گی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا ہدف ہے کہ نوجوان دین سے اور دینی احکام سے اور اسی طرح سے تاریخ اسلام سے آشنا ہوں, اس سے آشنا نہیں ہو پائیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کچھ جان لیں, اور کچھ جاننا بہتر ہے کچھ بھی نہ جاننے سے. تو یہ ہم گاہے بگاہے توجہ دلاتے رہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی, البتہ کوشش کی جائے گی کہ اہم موضوعات کو ڈسکس کیا جائے. اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا اور ڈسکس کیا بھی نہیں جا سکتا. تو پہلے مرحلے میں توجہ دلائیں کہ اس غزوے کا نام تو غزوہ اس وجہ سے اسے کہا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود اس فوج میں شریک تھے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد عرب بعض قبائل کے جو بہت زیادہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور مسلمانوں کے مخالف تھے, ان کے لیے بہت بڑی ذلت تھی کہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا. کچھ قبائل تو خاموش تھے, لیکن کچھ قبائل نے سازشی کام شروع کر دیا. مثال کے طور پہ بنو حوازن نے, اسی طرح سے بنو سعد نے اور بنو جسم نے اور بنو ثقیف نے, انہوں نے مل کے ایک پلاننگ کی کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں, ان سے مقابلہ کریں. ان کی کامیابی ہمارے لیے ذلت ہے, ننگ ہے, اور خصوصاً یہ کہ ہمارا مرکز ان کے ہاتھ میں چلا گیا. لہٰذا مختلف سردار جمع ہوئے اور اس بات پر اجماع ہوا, اور اس کے بعد اجماع کا نتیجہ یہ نکلا کہ مالک ابن عوف نفری کو چنا گیا ان تمام فوج کی سرداری کے لیے, اور علم دیا گیا ابو جردل کو. اب پلاننگ کی گئی کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے, لہٰذا یہ تیار ہو گئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. ان کی تعداد 5000 سے کچھ زیادہ تھی. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیا کہ جس کی تعداد تقریباً 10000 کے آس پاس تھی, اور کچھ نئے مسلمان بھی جو فتح مکہ کے بعد ہوئے اور مکہ سے ان کا تعلق تھا وہ بھی اس فوج میں شامل ہو گئے. تقریباً 12000, بعض جگہ 15000, یہ مختلف فگر بیان ہوئے ہیں. ایک بڑے لشکر کے ساتھ آپ نکلے. اب آپ نکلے طائف کی سمت. مکے سے جب جایا جائے طائف کی جانب تو تقریباً 3-3.5 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے, اس کا نام ہے حنین. اب کیونکہ جنگ اس مقام پر ہوئی تو اس جنگ کا نام پڑ گیا جنگ حنین یا غزوہ حنین. اور غزوہ کیوں کہتے ہیں یہ پہلے بتا چکے اور بار بار توجہ دلائی کہ ہر وہ فوجی مہم یا فوجی گشت یا جنگ کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوں, اس جنگ یا مہم یا اس فوجی گشت کو کہا گیا غزوہ, اور اس کے برعکس جس میں آپ شامل نہ ہوں اسے کہا گیا سریہ. مسلمان فوج کے علمبردار مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اب یہ لشکر حنین کی جانب بڑھ رہا تھا تو راستے میں جب یہ لشکر گزرا ایک پہاڑ کے دامن سے, تو یہاں پر دشمنوں نے پہلے سے ایک پلاننگ کی ہوئی بھی تھی, اور وہ یہ کہ جیسے ہی یہ مسلمان لشکر پہاڑ کے پاس سے گزرنے لگا تو بڑی تعداد میں پتھر اور تیر اور نیزے ان لوگوں نے برسانا شروع کیے. اب تمام کتب تواریخ میں بیان ہوا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اکثریت چلی گئی، فقط مولا امیر المومنین اور حضرت عباس ابن عبد المطلب اور فاضل بن عباس ابن عبد المطلب یہ باقی رہ گئے، اور ان کے علاوہ ایک نام ملتا ہے جناب اسامہ بن زید کا کہ یہ باقی رہ گئے اور اکثریت بھاگ گئی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور اپنا تعارف کرایا کہ بھاگو نہیں، میں ہوں اور میری بات سنو، لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو ان کی سواری کا لگام حضرت عباس ابن عبد المطلب نے تھام لیا اور اس کے بعد سب کو بلانا شروع کیا تو تقریباً 100 کے قریب افراد آ گئے۔ مولا امیر المومنین رسول اللہ کا دفاع فرماتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں کا شر ٹل گیا۔ اسی طرح جب یہ حملہ ہوا اور ایک بڑی تعداد بھاگ گئی تو اس میں بہت سارے لوگوں کا نفاق بھی ظاہر ہوا۔ اس جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ خاندان ابو سفیان اور خصوصاً خود ابو سفیان مجبوری کے عالم میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا، اور اس کے خاندان والوں کی یہی کیفیت رہی، اور یہ نفاق ظاہر ہوا بغض اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں۔ لہذا جس وقت غزوہ حنین کے لیے جاتے ہوئے پہاڑ پر سے تیر و پتھر آنے لگے اور سب لوگ بھاگ گئے اور ایک عجیب و غریب کیفیت سی ہو گئی، تو اس وقت ابو سفیان نے ایک جملہ کہا کہ جس کے بارے میں پہلے عربی کی عبارت کی جانب توجہ دلائی جائے۔ فقال ابو سفیان بن حرب لا تنتہی حزیمتہم دون البحر، کہ اس کا ترجمہ اگر محاورتاً کیا جائے کہ ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی سمندر تک، یعنی مسلمان اب پسپا ہو جائیں گے یہاں تک کہ یہ سمندر میں چلے جائیں گے۔ لہذا ترجمہ کرنے والوں نے کچھ نہیں یہ کہا یہاں تک کہ مسلمان سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کیفیت تھی ان افراد کے ایمان کی، اور انہی افراد میں ایک فرد تھا کہ جس کا نام تھا قلدہ بن حنبل، اور یہ بھائی تھا صفوان بن امیہ کا، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جادو باطل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے اس کی، کس کا جادو باطل ہو گیا ہے؟ تو بہت واضح سی بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر بھی کہتے تھے اور مجنون بھی کہتے تھے اور ساتھ میں ساحر کہتے تھے، یعنی جادوگر۔ اب آپ تصور کریں کہ فتح مکہ کے وقت مجبوراً یہ مسلمان ہونے والے لوگ کیا چاہتے تھے اسلامی فوج کے بارے میں، اور کیا ان کا ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں۔ اسی طرح سے اس جنگ کا ایک اہم ترین واقعہ کہ جو تقریباً تمام مورخین نے لکھا وہ یہ کہ جب بھگدڑ مچی اور اکثر بھاگ گئے تو اس کے بعد جب جمع ہونا شروع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی، اور مٹی اٹھانے کے بعد فوج کی جانب پھینکی، اور تاریخ میں بیان ہوا کہ دشمن کی جانب سے کوئی بھی ایسا فوجی نہیں تھا کہ جس تک اس مٹی کے ذرات نہ گئے ہوں۔ اور آپ نے جب مٹی پھینکی تو ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کرامت تھی، ایک معجزہ تھا، اور آپ ہی کی برکت سے یہ جنگ مسلمان جیت گئے۔ اور یہی واقعہ جنگ جمل میں ملتا ہے کہ جب حضرت عائشہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یعنی چوتھے خلیفہ کے مقابلے میں آئیں تو اس وقت حضرت عائشہ نے اس جنگ جمل سے پہلے مٹی اٹھائی اور مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فوج کی جانب پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، لیکن وہ یہ بھول گئیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پھینکی ہوئی مٹی کا الگ کرشمہ ہے، اور وہ اگر مٹی پھینکیں وہ بھی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کی جانب، تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ یہ بہت واضح ہو جائے گا کہ وہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصاً چوتھے خلیفہ کہ جن خلفاء کی اطاعت بعض مذاہب اسلامی کے نزدیک واجب ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نظریات کو شاید نہیں مانتی تھیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی۔ اس کے بعد ایک فائنل جنگ ہوئی اوطاس کے مقام پر، کہ جہاں پر جو سب سے بڑا کارنامہ مولا امیر المومنین نے انجام دیا اس جنگ کے حوالے سے، وہ یہ کہ جو علمدار تھا جس کا نام تھا ابو جردل، اس کو مارا، اور اس کے مارتے ہی کفار کا مورل ڈاؤن ہو گیا۔ 70 کے قریب اس میں کفار مارے گئے، جن میں سے 40 کفار کو مولا امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ مسلمانوں کی جانب سے تقریباً 7 یا 8 یا 9 افراد کے قریب اس جنگ میں مارے گئے، لیکن مال غنیمت اچھی بڑی تعداد میں ملا اور کامیابی کے ساتھ اسلامی لشکر واپس پلٹا۔ اسی جنگ میں جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اسلام کے مقابلے میں بنو سعد بھی شامل تھے، یہ بنو سعد وہی ہیں کہ اسی قبیلے سے تعلق تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، کہ جو دایا تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی جنگ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی بھی گرفتار ہوئیں، کہ جنہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہا فرمایا۔ اور جنگ کے بعد بنو سعد نے اپنی جانب سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھیجا کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے، اور اس طرح سے بنو سعد اور بعض قبائل نے معافی مانگی، ان کی معافی کو قبول کیا گیا، اور اس شرط پر کہ دوبارہ کسی قسم کی یہ سازش نہ کریں۔ یہ تھے کچھ مختصر سے حالات جنگ حنین کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔